أما بعد فقد قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرو، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ بہت بڑی ڈانٹ ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہے جو چاہو کرو، مجھ سے کچھ نہ پوچھو، جو تمہاری مرضی آئے کرو، یہ ایک بہت بڑی ڈانٹ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تمہاری اگر حیا فوت ہو جائے، حیا نہ رہے، تو جو چاہے کرو. معلوم ہوا کہ جتنے بھی گناہ اور معصیت کا ارتکاب انسان کرتا ہے، اس کے پیچھے بے حیائی پوشیدہ ہوتی ہے، بے حیائی پوشیدہ ہوتی ہے، بے شرمی پوشیدہ ہوتی ہے. حیا کی تعریف یہی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے تو یہ حیرات کے رہنے والے افغانستان کے، لیکن ان کی قبر جنت المعلا میں، اور اپنے وقت کے مجدد تھے اور فقی بھی تھے، محدث بھی تھے. اللہ نے دونوں صفتیں عطا فرمائیں. تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَا أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. یہ ہے حقیقت حیا کی. حیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے. فرمایا کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں رہنے سے تمہیں منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی گناہ نافرمانی. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. بس یہ حقیقت ہے حیا کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کی حالت میں نہ دیکھے. لہذا جتنے گناہ یہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے بد نظری ہو، خواہ دل میں گندے خیالات پکانا ہو، خواہ کسی کو تانا دینا ہو وغیرہ وغیرہ، گالی دینا ہو، یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے بے حیائی پوشیدہ ہوتی ہے، بے شرمی. ظاہر ہے سب سے بڑی شرم تو ہمیں اس وقت آنی چاہیے. واقعی بات بھی یہی ہے، جس کا ہم کھاتے ہیں اور جس کی دی ہوئی نیند سے ہم مزے اڑاتے ہیں رات کو، جس کا دیا ہوا لباس ہم پہنتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں، شدید پیاس میں ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور ہمارے دل کو راحت پہنچتی ہے، تو حیا تو یہ ہے کہ ہم بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں. کتنی بے شرمی کی بات، اس کا دیا ہوا ہم کھا رہے ہیں، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس سے تو بہت شرم آنی چاہیے ہمیں. یہ ہے اصل. تو حضرت فرماتے تھے جو غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اصل میں غالب نے سمجھا ہی نہیں، حضرت نے فرمایا غالب نے سمجھا ہی نہیں حیا کس کو کہتے ہیں، شرم کس کو کہتے ہیں. بڑی عجیب بات حضرت اس شعر کے جواب میں فرماتے تھے کہ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اب کعبہ میں جا کر گناہ معاف کروانے کا موقع ہے تو اب شرم آ رہی ہے. بھائی گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی اور اب بیت اللہ میں حاضری کا وقت ہے تو یہ گناہوں کی معافی کا وقت ہے، اب اس وقت شرم آ رہی ہے. دیکھیں شیطان کس طرح راستہ مارتا ہے. تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حضرت کے جو مربی اول تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عرفان محبت ان کا ایک بہت چھوٹا سا مجموعہ کلام کا آتا ہے، یہ پورے اشعار نہیں ہیں حضرت کے، وہ تو رات رات بھر اشعار ہوتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، تو بہت بڑا مجمعہ تھا، وہ مجموعہ تھا، نہ جانے وہ کہاں ہے، بہت ایک تھوڑے سے اشعار ہیں وہ شائع ہوئے ہیں عرفان محبت کے نام سے. اس عرفان محبت کے آخر میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا غالب کے اشعار کا، غالب کے وہ اشعار جو قرآن و حدیث کے خلاف تھے ان کا جواب دیا. ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایک جگہ فرماتے ہیں غالب نے کہا ہے کہ وہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور ایسا نکما کیا، خود کہتے ہیں کہ چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، بس یہ سامان نکلا، چند تصویر بتاں اور چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. غالب کا شعر ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے ہمارے حضرت سے فرمایا، میاں حکیم اختر میں نے اس شعر میں ترمیم کر دی ہے. حضرت نے عرض کیا، حضرت ترمیم کیا کی ہے؟ فرمایا چند اوراق کتب چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. چند اوراق کتب یعنی وہ دینی کتابیں، چند اوراق کتب چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. تو انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے اس کا بھی جواب دیا، وہاں عرفان محبت میں اس کا بھی جواب موجود ہے کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. عشق، اللہ کے عشق نے ہمیں مجلہ کر دیا، چمکا دیا، ورنہ ہم بھی محمد احمد تھے. آج کہتے ہیں حضرت مولانا اور فلاں فلاں، تو عشق نے احمد مجلہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. تو اس کا بھی جواب دیا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ہمارے مذہبی عقائد کے خلاف ہے یہ شعر، اور قرآن کریم اور حدیث کی صریح نصوص کے خلاف ہے، اس لیے اس کا جواب دیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. یہ جواب دیا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. دیکھیں اس میں کتنی مایوسی ہے اور اس میں کتنی امید ہے. غالب کے شعر میں کتنی مایوسی ہے اور اس میں کتنی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور یہی امید مطلوب ہے شریعت میں. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں منقول ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو جب روانہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں، تو ان سے یہ الفاظ فرمائے تھے جو اللہ نے نقل فرمایا قرآن کریم میں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، کافروں کا، ایمان والوں کا نہیں. تو حیا کی حقیقت یہ ہے کہ ہم گناہ کے کام نہ کریں، اور اگر ہو جائیں، یہ بھی حیا میں شامل ہیں، اگر گناہ کے کام کر بیٹھیں تو توبہ میں دیر نہ لگائیں. دونوں چیزیں مل کر حیا بنتی ہیں. ہمت استعمال کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں، یہ تو حیا کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر کر بیٹھیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، تو اللہ کو منانے میں، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منانے میں دیر نہ لگائیں، یہ بھی حیا کا حصہ ہے. پر اس کو حیا کہتے ہیں اور اس کو شرم کہا جاتا ہے. حقیقت میں شرم یہی ہے اور جو شرم کی کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ ایک محدود مفہوم ہے. حقیقت شرم کی یہ ہے کہ آدمی گناہ نہ کرے, گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرے. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَاكَ, یہ حقیقت ہے حیا کی. لہذا یہ دیکھیں کسی کی ماں بہو بہن بیٹی کو دیکھنا یہ اپنی ماں بہو بہن بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا اور دوسرے کی ماں بہو بہن بیٹی پر نظر ڈالتا ہے, یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے حیائی کے مناظر دیکھنا بے حیائی, کھلی بے حیائی ہے. یہ تو بے حیائی ہے ہی, اور جھوٹ, غیبت, بہتان, گالی دینا یہ بھی بے حیائی ہے کہ شرم نہیں آتی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, تو یہی بے حیائی ہے. ہر گناہ کے پیچھے بے حیائی پوشیدہ ہے. اصل میں جو جس درجے کا بے حیا ہوتا ہے اسی درجے کا گناہگار ہوتا ہے. گناہگار بعد میں بنتا ہے, پہلے بے حیا ہوتا ہے. تو جو آدمی جس درجے کا بے شرم ہوتا ہے اسی درجے کا وہ گناہگار بنتا ہے. اور یہ بے شرمی چلی جائے, بے حیائی چلی جائے, حیا آ جائے, تو حیا کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی تقویٰ سے رہے, متقی رہے, گناہ نہ کرے, اور ہو جائے اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے. بس اللہ سبحانہ و تعالی حیا کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے اور تقویٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ پانچ اعمال ہیں جو حضرت فرماتے تھے, بس یہ حیا کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم تجوید کو اپنی درست کریں, تجوید اپنی درست کریں, قرآن کریم کی تجوید کو درست کریں. اس سے پہلے قرآن کریم کی, یعنی یہ جو ہم پانچ پانچ پارے, تین تین پارے پڑھتے ہیں, بھائی پہلے فرض یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تجوید کو درست کریں. اس کے بعد ہم عادت بنائیں پھر پڑھیں, تین پارے پڑھیں, دو پارے پڑھیں. پہلے ہم قرآن, یہ میں عرض کر رہا ہوں, اگر تجوید کے بغیر ہم عادت بنا لیں قرآن کی منزل پڑھنے کی تو وہی جو غلط تلفظ ہے وہی پختہ ہو جائے گا, وہ غلط تلفظ پختہ ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. پہلے تجوید درست کریں اور اس کی فکر نہ کریں کہ ہماری تلاوت نہیں ہو رہی. یہ تلاوت میں ہی تو شامل ہے, یہ تلاوت کے لیے تو ہو رہا ہے سب کچھ, اور کس لیے ہو رہا ہے؟ اس کی فکر نہ کریں کہ ہماری تلاوت چھوٹ رہی ہے, تلاوت ہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے کسی ماہر قاری صاحب کے پاس جا کے اپنی تجوید درست کریں. پھر ہمارا حلیہ سنت کے مطابق ہو, پورا سر سے لے کے پاؤں تک, سر کے بال, داڑھی اور مونچھیں, لباس, یہ سنت کے مطابق ہو. مونچھیں بالکل اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ بالکل صاف کر لی جائیں, ورنہ بال جو ہیں یہ اوپر کے مونچھوں کا, یہ جو ہونٹ کا کنارہ ہے اوپر کا, اس سے پہلے پہلے تک رہیں, اس سے اوپر تک رہیں. اور داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو, ایک مٹھی سے جو زائد ہو جائے اس کو تراش لیں, لیکن تھوڑی کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے, تھوڑی کو شامل کر کے نہیں, تھوڑی کے الگ سے نیچے سے جتنی ایک مٹھی سے زائد ہو جائے اس کو تراش لیں تاکہ بری نہ لگے, کسی کو وحشت نہ ہو. بعض لوگوں کی بڑی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں, اللہ اکبر, دیکھ کے وحشت آتی ہے. ایسے لوگ سنت کا مذاق اڑواتے ہیں لوگوں سے, اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو ان کی وجہ سے داڑھی رکھنے سے رک جاتے ہیں. وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر اخذ لحيته فما زاد قبض لحيته فما زاد اخذه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے اور جو ایک مٹھی سے زائد ہو جاتی تھی اس کو تراش لیتے تھے. بخاری, صحیح بخاری کتاب اللباس کی روایت ہے. تو اس لیے داڑھی سنت کے مطابق ہو, ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے تمام ائمہ کے نزدیک, اور یہ داڑھی کا جو بچہ ہے چھوٹا سا, یہ اس کا رکھنا بھی واجب ہے. بلکہ اس کے دونوں طرف جو بال ہوتے ہیں دائیں بائیں, علامہ شامی لکھتے ہیں ونفخ الفنیقین بدعۃ وهما جانب العنفقۃ. فنیقین یعنی داڑھی کے ریش بچے کے دونوں طرف کے جو بال ہیں ان کا اکھیڑنا یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی درست نہیں, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کو بھی کٹوا دیتے ہیں, بعض پورا داڑھی کے بچے کو ہی صاف کر دیتے ہیں یا اس کے دائیں بائیں کے بال صاف کر دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور لباس دو حالتوں میں ٹخنوں سے اوپر رہے, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنوں سے اوپر رہنا واجب ہے مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھکنا واجب ہے. اور آج اس میں بھی الٹا معاملہ چل رہا ہے, عورتیں ایسا لباس بنواتی ہیں جو ٹخنے نظر آئیں, ٹخنے کھلے ہوئے ہوں, اور مرد ایسا لباس بنواتے ہیں کہ ان کے ٹخنے چھپے رہیں. حضور نے فرمایا لعن اللہ المشبہین بالنساء ولعن اللہ المشبہات بالرجال, اللہ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں اور ان عورتوں پہ لعنت فرمائے جو مردوں کی مشابہت کریں, دونوں پہ لعنت ہوتی ہے. کیوں ہم لعنت خریدیں؟ اور لعنت کہتے ہیں اللعنت البعد عن الرحمہ, لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. اور یہ جو چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں, نامحرموں سے اپنی نظر کی حفاظت کریں. ایئرپورٹس پر, راستوں میں اور ہوائی جہاز میں, بسوں کے اندر اور دفتروں میں ہم اپنی نظر کی سخت حفاظت کریں, بہت ضروری ہے. ورنہ نماز کے انوارات, روزے کے انوارات, ذکر تلاوت کے انوارات سب ضائع ہو جائیں گے, اور ایک نظر میں ہی ضائع ہو جائیں گے. زیادہ دیر نہیں لگے گی, ایک نظر میں ضائع ہو جائیں گے. جتنا اعمال کرنا ضروری ہے اتنا ہی ان کی حفاظت بھی ضروری ہے, لہذا نظر کی سخت حفاظت کریں. اور پانچواں عمل یہ ہے کہ دل کی حفاظت کریں, دل میں گندے خیالات اور کسی کی حقارت کے خیالات, تخریف کے خیالات کو بالکل جگہ نہ دیں, اور اگر آ جائیں خود بخود آ جائیں تو کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. بس اس کا واحد علاج یہی ہے, وساوس کا واحد علاج عدم التفات ہے, وساوس کا واحد علاج عدم التفات ہے. عدم التفات کہتے ہیں توجہ نہ دیں, توجہ نہ دیں اس طرف, توجہ ہی نہ دیں. بس انشاءاللہ شیطان کے وساوس سے حفاظت رہے گی. یہ پانچ اعمال ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب, یہ حیا کا خلاصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.